نام کیا ہے؟ عبد مناف. عبد مناف کے دو بیٹے تھے. دو بیٹے ایک بیٹے کہاں کو بچا تھا اور دوسرے بیٹے کہاں خاصت تھا. ایک بیٹے کا نام کبریا, دوسرے بیٹے کا نام خاصت. کبریا کی اولاد کو بنو ابریا کہتے ہیں اور خاصت کی اولاد کو بنو حاصل یا بنو افواج کہتے ہیں. یہ دو خاندان ہے صحابہ کا, یہ تاریخ سے بڑے بڑے خاندان ہے تاریخ اسلام. ایک بنو امیا کا خاندان اور ایک بنو عباس کا خاندان, یہ بنو حاصل. حضور السلام کی پیدائش ہوئی بنو حاصل میں, اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عثمان غنی کی پیدائش ہوئی بنو امیا میں. ٹھیک ہے, خاندان تبدیل ہو گئے لیکن جد امجد ایک ہے. کہو جد امجد. تاریخ کی بات کتابوں میں لکھا ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کا شروع سے اختلاف تھا. خاندانی رقابت جس طرح ہوتی ہے, یہ غلط بات ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کا شروع سے اختلاف تھا. میں ایسی تحریر کو ماننے کے لیے تیار ہوں. اس لیے سوال ہمیں بتاتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو عباس کا شروع سے کوئی اختلاف نہیں تھا, اس لیے کہ بنو عباس کی رشتہ داری بنو امیہ سے تھی اور بنو امیہ کی رشتہ داری بنو عباس سے تھی. حتیٰ کہ آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کی دو خوبصورت, ایک پھوپھی کا نام ہے صفیہ بنت عبد المطلب اور ایک پھوپھی کا نام ہے بیضا بنت عبد المطلب. حضور کی یہ دونوں پھوپھیاں بنو امیہ کے لوگوں کے نکاح میں گئی, یعنی ایک قریظ ابن ربیعہ کے نکاح میں گئی اور ایک حارث کے نکاح میں گئی. گویا کہ یہ حارث کے نکاح میں جو صفیہ گئی اور قریظ ابن ربیعہ کے نکاح میں جو بیضا بنت عبد المطلب گئی. یہ اسی لیے بنو امیہ کی لڑکیاں بنو عباس کے خاندان میں گئی کہ ان دونوں خاندانوں کا کوئی اختلاف نہیں تھا. اگر دونوں کی لڑائی شروع سے ہوتی, دونوں کا اختلاف شروع سے ہوتا, دونوں کی جنگ شروع سے ہوتی تو حضور کی پھوپھیاں بنو حاصل کی لڑکیاں بنو امیہ کے خاندان میں کیوں بھی آئی جاتی. ٹھیک ہے, یعنی اختلاف کوئی نظر آتا ہے. حاصل کے لڑکے کا نام عبد المطلب ہے, عبد المطلب کے لڑکے کا نام عبداللہ ہے, عبداللہ کے لڑکے کا نام محمد رسول اللہ ہے. اور اسی طرح امیہ کے لڑکے کا نام حرب ہے, حرب کے لڑکے کا نام سخر ہے. سخر کو ہی ابو سفیان کہتے ہیں, تو سخر کے لڑکے کا نام معاویہ بن ابو سفیان. یہ خاندان ہے. اور آپ دیکھیے امیہ کے لڑکے کا نام حرب ہے, حرب کی آگے اولاد ہے. اس اولاد میں ایک لڑکے کا نام سخر ہے, ایک لڑکے کا نام عفان ہے, ایک لڑکے کا نام حتم ہے. یہ تین لڑکے ہوئے, ایک لڑکا سخر ہے, ایک لڑکا عفان ہے, ایک لڑکا حتم ہے. سخر کے لڑکے کا نام ابو سفیان ہے, سخر کے لڑکے کا نام امیر معاویہ ہے, اور حکم کے لڑکے کا نام مروان ہے, اور عفان کے لڑکے کا نام عثمان ہے. یہ خاندانوں کی محبت ہے. کہو یہ خاندانوں کی, یعنی عبد مناف جد امجد ہے. عبد مناف حضور کے بھی دادا ہے اور امیر معاویہ کے بھی دادا. عبد مناف حضور کے بھی دادا ہے اور حضرت عثمان غنی کے بھی دادا ہے. عبد مناف مروان کے بھی دادا ہے اور ابو سفیان کے بھی دادا. ٹھیک ہے, یہ رشتہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. یہ رشتہ اپنے دماغ میں اس کو دکھائیں اور گہری نظر سے ان واقعات پر غور کریں تاکہ آپ کو ساری تاریخ اسلام کی سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے, یعنی حضور علیہ السلام کے بنو امیہ کے خاندان سے بڑے تعلق, اس تعلق کی یہ بھی نشانی ہے کہ حضور کی چار صاحبزادیوں میں حضور علیہ السلام کی تین صاحبزادیاں بنو امیہ کے نکاح میں گئی. مثلا حضور کی بڑی صاحبزادی کا نام ہے زینب ان کا نکاح ابو العاص قاسم ابن ربی اموی کے ساتھ ہوا, اور قاسم ابن ربی اموی حضرت خدیجہ کے بھانجے ہیں. حضرت خدیجہ کے بھانجے اس بنا پر زینب کا نکاح قاسم کے ساتھ ہوا, وہ بھی بنو امیہ میں سے تھا. اور حضرت رقیہ حضور کی دوسری شہزادی, ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا, وہ بھی بنو امیہ میں. جب رقیہ کا انتقال ہو گیا تو ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان غنی سے ہوا, وہ بھی بنو امیہ میں. پیغمبر کی چار بیٹیوں میں تین بیٹیاں بنو امیہ کے نکاح میں گئی, دو پھوپھیاں بنو امیہ کے نکاح میں گئی. حضور کی بیوی خدیجہ الکبرا بنو امیہ میں سے, حضور کی بیوی میمونہ بنت حارث بنو امیہ میں سے, حضور کی بیوی ام حبیبہ بنت ابو سفیان یہ بنو امیہ میں. پیغمبر کی بیویاں بنو امیہ کے گھر سے, نبی کی لڑکیاں بنو امیہ کے گھر میں, پیغمبر کی پھوپھیاں بنو امیہ کے گھر میں. ان رشتوں کے بعد بھی کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کا اختلاف ہے؟ جو ان خاندانوں کے اختلاف کا ذکر کرتا ہے, حقیقت میں وہ پیغمبر کی رشتے داری سے واقف نہیں, نبی کی محبت سے واقف نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنو امیہ کی رشتے داری ہے, بنو امیہ کا تعلق ہے, ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب یہ بات دھیان میں رکھیں کہ اسلام کی پوری تاریخ میں یہ دو خاندان بہت بڑی اہمیت رکھتے تھے. ان دو خاندانوں میں بنو ہاشم کے خاندان میں ابو جہل آیا, ابو لہب آیا, بڑے بڑے کافر آئے. بنو امیہ کے خاندان میں بھی بڑے بڑے کافر آئے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن بنو امیہ کے سب سے بڑے کافر نے, جس کا نام ابو سفیان ہے, اس نے تو آخر میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا, لیکن ابو جہل نے تو کلمہ نہیں پڑھا, ابو لہب نے تو کلمہ نہیں پڑھا. یہ تو بنو ہاشم کے تھا. اس حضور کے دور میں دونوں خاندانوں میں کافر بھی تھے, مسلمان بھی تھے. بہت سارے لوگ حضور کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گئے, کئی نہیں مسلمان ہوئے. اور حضور کی ایک حدیث ہے, حضور نے فرمایا الناس کم عادن الذهب, یہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا لوگوں کی مثال سونے کی کان کی ہوتی ہے, لوگوں کی مثال سونے کی, لوگوں کی مثال سونے کی کان کی ہوتی ہے. لوگوں کی مثال سونے کی کان کی ہوتی ہے. جس طرح سونا جب کان کے اندر ہوتا ہے تو وہ اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے, جب کان سے باہر نکل کر زیور بنتا ہے اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جو خاندانی, جو لوگ کفر میں خاندانی تھے وہ اسلام میں بھی خاندانی ہے, جو کفر کی حالت میں بڑے نصب والے تھے وہ اسلام میں آ کر بھی بڑے نصب والے ہیں. چنانچہ حضور نے فرمایا دیکھو ابو سفیان اگر کفر میں سردار تھا تو ابو سفیان جب اسلام آیا تو تب بھی سردار تھا. عمر فاروق جب کفر میں بڑا تھا, جب محمد کا کلمہ پڑا تو اس وقت بھی بڑا تھا. یہ بات نہیں کہ کفر میں تو وہ کمی ہو اور اسلام میں آ کر سردار بن گیا ہو, اور کفر میں وہ سردار ہو اور اسلام میں آ کر کمی بن گیا ہو. یہ ٹھیک ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا مقابلہ ابو سفیان نے جنگ احد میں کیا, جنگ بدر میں کیا, جنگ خندق میں کیا. ابو سفیان امیر معاویہ کے والد تھے اور انہوں نے حضور کا مقابلہ کیا. لیکن تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ نبی کو ابو سفیان کی پالیسیوں سے بدر میں تکلیف پہنچی, احد میں تکلیف پہنچی, خندق میں تکلیف پہنچی. لیکن جب ابو سفیان امیر معاویہ کے والد نے فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر کا کلمہ پڑھا تو نبی نے فرمایا من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمنا, جو امن کے بعد ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اس کو امن مل جائے گا. گویا کہ ابو سفیان کا اتنا مرتبہ پیغمبر نے بتایا ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر آتا ہے نبی اس کو امن دے دیتا ہے, لیکن نبی جس کو امن دیتا ہے ابو سفیان کو ہو، تم گالیاں دو، تم برا کہو، جو اس نے نبی کی مخالفت کی وہ ابو سفیان وہی ہے کہ جو جنگ حنین میں کفار کا مقابلہ کرتا ہے، ایک تیر ابو سفیان کی آنکھ پہ لگتا ہے، ڈیلا باہر نکل آتا ہے، حضور کے پاس ابو سفیان اپنی آنکھ کا ڈیلا لے کر آئے اور فرمایا اللہ کے نبی یہ میری آنکھ ہے اور اس آنکھ کے لیے دعا فرمائے، حضور نے فرمایا ابو سفیان جنت چاہتا ہے کہ آنکھ چاہتا، ابو سفیان نے فرمایا اللہ کے نبی میں جنت چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا اس آنکھ کے ڈیلے کو دفن کر دے، چنانچہ ابو سفیان نے اس آنکھ کے ڈیلے کو دفن کر دیا، حضور فرماتے اگر ابو سفیان کہتا مجھے آنکھ چاہیے تو نبوت اپنے ہاتھوں سے ابو سفیان کی آنکھوں میں آنکھ لگا دیتی اور وہ آنکھ ٹھیک ہو جاتی، لیکن پیغمبر نے آنکھ کی بجائے ابو سفیان کو جنت کا ٹکٹ دی، اور سبحان اللہ سے کہہ دیا کرو تو لگے اور سبحان اللہ بال کو میری پلے کہہ رہی ہے تو ہم ابو سفیان بہت جلیل القدر فاقد تھا، حضور کا کلمہ پڑا فتح مکہ کے موقع پر، ٹھیک ہے فتح مکہ کو پڑا، لوگ کہتے ہیں کہ ڈر کر پڑا، ڈر کر پڑھ لیا، پڑھ کو لیا نا، چلو ڈر کر پڑھ لیا، نبی سے ڈر گیا تو نبی سے ڈرنا عیب ہے، کوئی نبی سے ڈرے کوئی خدا سے ڈرے عیب ہے، خدا سے ڈرنا بھی عیب ہوتا ہے، بولو اگر ابو سفیان اللہ سے ڈر گیا تو یہ اس کی اچھائی ہے یا نہیں، لیکن ابو جہل تو آخر دم تک اللہ سے نہیں ڈرا، مجھے اس کا مطلب ہے کہ تم نے تو وہ بات کی کہ ایک پٹھان جنگل میں بیٹھا اللہ اللہ کرتا، ایک آدمی نے آ کر کہا یار یہ جو پٹھان ہے یہ بڑا بہادر ہے، دیکھو جنگل کے چیتوں سے نہیں ڈرتا، اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں، صرف اللہ سے ڈرتا، اس نے کہا وہ خدا سے بھی نہیں ڈرتا، سوچا خدا سے بھی نہیں ڈرتا ہے، اب دیکھو وہ ولی رہ گیا، بھائی خدا سے ڈرنا تو ولایت ہے، تو ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ نے خدا سے ڈرے، کس سے ڈرے، اور کلمہ پڑھ لیا تو بات ساری ختم ہو گئی، نہیں ہوگی، اور حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان سے لڑتے تھے، حضرت امیر معاویہ کس سے لڑتے تھے، ابو سفیان سے لڑتے تھے، اور بہت بہادر تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ایک نجومی نے معاویہ کا سر دیکھ کر کہا تھا جب وہ بستر پر لیتے ہوئے تھے، فرمایا اس لڑکے کا سر کہتا ہے یہ کسی وقت میں دنیا کا حکمران بن کر رہے، امیر معاویہ کے دل میں نبی کی محبت تھی، امیر معاویہ کے دل میں، اور اس محبت کے بڑے بڑے شاہکار تاریخ کی کتابوں میں موجود، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کلمہ پڑھا، کب پڑھا، صلح حدیبیہ کے موقع، کس موقع پر، جب حضور علیہ السلام حدیبیہ کی صلح کرنے کے لیے مکے گئے، یعنی حضور علیہ السلام کی وفات سے چار پانچ سال پہلے، امیر معاویہ نے حضور کا کلمہ پڑھا لیکن اس کلمے کا اظہار نہیں کیا، معاویہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد سے ڈرتا تھا کہ میرا والد نہ مجھے مارے، اس لیے کہ ابو سفیان نے تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا، اور امیر معاویہ نے کلمے کا اظہار کیا فتح مکہ کے موقع پر، جب مکہ فتح ہوا تو اپنے باپ کے ساتھ انہوں نے بھی کلمے کا اظہار کر دیا، لیکن امیر معاویہ کو حضور علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، اور حضور سے تو رشتے داری بھی تھی، کہ ابو سفیان نے حضور کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی ابو سفیان کی لڑکی ام حبیبہ کا حضور سے نکاح ہو چکا تھا، امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ کا حضور سے نکاح ہو چکا تھا، تو گویا کہ امیر معاویہ کی یہ بھی نبی سے رشتے داری ہے کہ ان کی بہن پیغمبر کی بیوی ہے، ابو سفیان کی بیٹی نبی کی بیوی ہے، گویا کہ ابو سفیان پیغمبر کا خسر لگتا ہے، نبی کا خسر لگتا ہے، معاویہ پیغمبر کے سالے لگتے ہیں، اور امت محمدیہ کا جو نبی کا جو سالہ ہوتا ہے وہ ساری امت کا ماموں ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کی بیوی امت کی ماں ہوتی ہے، اور امیر معاویہ کو پوری امت کا ماموں ہے، اور ماموں تو باپ کے جگہ پر ہوتا ہے، جو باپ کو گالی دے اس کے حرامی ہونے میں شک بھی کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی امیر معاویہ امت کے ماموں ہے، اور ام حبیبہ بے شک ابو سفیان کی لڑکی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو سفیان نے ایک مرتبہ جب کلمہ نہیں پڑھا تھا اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے حضور کے گھر ابو سفیان سے تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ میں. تو ابو سفیان جب اپنی بیٹی کے گھر گئے, ام حبیبہ کو ملے, ان کو پیار دیا, اور اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ابو سفیان نے کہا کہ میں اس بستر پر بیٹھنا چاہتا ہوں. ام حبیبہ نے وہ بستر لپیٹ لیا اور لپیٹ کر کہا ابا جان تم اس بستر پر نہیں رہ سکتے, یہ محمد کا بستر اور تم نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا, یہ وہ بستر ہے جس پر آسمانوں سے وحی آتی ہے اور تم ابھی تک محمد کا کلمہ نہیں پڑھ سکے ہو, اس لیے تم میرے بستر پر نہیں رہ سکتے. آئے ہم نے حبیبہ نے جب ایمان کا یہ مظاہرہ کیا, ابو سفیان کہتا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے لیکن جس طرح محبت نبی کے صحابہ سے نبی نے صحابہ نے نبی سے کی ایسے محبت کرنے والے ہم نے کہیں نہیں دیکھے. میرے دوست ام حبیبہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ, حضور علیہ السلام کی بیوی, ابو سفیان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. ام حبیبہ بیوہ ہو کر نبی کے پاس آئی, نکاح ہو گیا تھا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر نبی کا کلمہ پڑھ لیا. اور آپ کی معلومات کے لیے کروں کہ جتنے صحابہ پڑھے لکھے تھے پڑھے لکھے ان پڑھے لکھے لوگوں میں امیر معاویہ کا نام ممتاز تھا. پڑھے لکھوں میں ایک حضرت علی تھے, ایک عمر بن خطاب تھے, ایک حضرت زید بن ثابت تھے, ایک قاب بن عبید تھے اور ایک معاویہ بن ابو سفیان تھے. ان کو لوگ کہتے تھے یہ بڑے پڑھے لکھے, اس لیے حضور علیہ السلام نے ان پڑھے لکھے لوگوں کو اور ان میں سے کچھ اور بھی تھے ان کو قرآن کی وحی کا کاتب بنا رکھا تھا. ایک عثمان غنی بھی تھے, جب آسمانوں سے وحی اترتی تھی حضور علیہ السلام ساتھیوں کے اوپر اور چمڑے کی تختیوں کے اوپر قرآن لکھایا کرتے تھے تو وہ قرآن لکھنے والے کون ہوتے تھے؟ وہ یہی صحابی ہوتے تھے. اور جو صحابی قرآن لکھتا ہے اس کو کاتب وحی کہا جاتا, اس کو کیا کہا جاتا؟ اور حضور کے کاتبان وحی کی تعداد 13 ہے. کتنی تعداد ہے؟ حضور کے 13 کاتبان وحی ہیں اور 13 کاتبان وحی کے اندر 6 پیغمبر کی وحی کے کاتب ایسے ہیں جو امیر معاویہ کے پیچھے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتبان وحی میں 6 نمبر ہے. کتنا نمبر ہے؟ 7واں نمبر امیر معاویہ کا ہے. امیر معاویہ نے قرآن لکھا, اور آپ کی معلومات کلیئر کروں کہ امیر معاویہ نے صرف اللہ کا قرآن نہیں لکھا بلکہ پیغمبر کے خطوط بھی لکھے, نبی کی چٹھیاں بھی لکھی. ایک شیعہ مورخ ہے علامہ طباطبائی, اس کی بات ایک شیعہ نے میرے سامنے نقل کی. اس نے کہا کہ معاویہ نبی کے کاتب نہیں تھے بلکہ معاویہ تو نبی کے خط لکھا کرتے تھے. میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا خط بھی نہیں ہوتی, اللہ کے نبی کا خط بھی نہیں ہوتی ہے, پیغمبر کی حدیث بھی نہیں ہے, اللہ کا قرآن بھی نہیں ہے. تو امیر معاویہ کو تو شیعہ بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے نبی کے خط لکھے, وہ قرآن لکھتے تھے, وہ وحی بھی لکھتے تھے, وہ وحی کے وہ وحی کی دوسری قسم نبی کی حدیث ہے, وہ حدیث بھی لکھتے تھے, وہ اللہ کا قرآن بھی لکھتے تھے, وہ لوگوں کو خطوط بھی لکھتے تھے. گویا کہ امیر معاویہ پیغمبر کے پرائیویٹ سیکٹری تھے, پرائیویٹ. اور 62 خطوط حضور علیہ السلام نے دنیا کے بعد شہر کے نام لکھے, ان 62 خطوط کی کتابت امیر معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے کی. وہ 62 خط جو امیر معاویہ نے پوری دنیا کے بعد شہر کو حضور علیہ السلام کے کہنے پر لکھے, یہ بھی امیر معاویہ کا وہ امتیاز ہے کہ جس امتیاز کو پوری دنیا کی کوئی طاقت پا نہیں سکتی. یہ حضرت معاویہ کا اعزاز, حضرت امیر معاویہ وحی بھی لکھا کرتے ہیں لیکن امیر معاویہ پیغمبر کی خدمت میں ہر وقت رہا کرتے ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے لیے میں پانی کا برتن لے کر آیا, پانی میں برتن میں پانی موجود ہے. حضور نے وضو فرمایا, وضو فرمانے کے بعد پیغمبر نے پانی اپنی انگلیوں پر رکھا, پانی اپنے ہاتھوں میں لے کر وضو کے بعد کھڑے ہو کر پانی کے چھینٹے میرے چہرے پر مارے اور اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاویہ جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا. اگر امیر معاویہ کی حکومت غلط ہوتی، اگر امیر معاویہ کی سلطنت غلط ہونا ہوتی، اللہ کا نبی فرماتا اے معاویہ حکومت کبھی حاصل نہ کرنا. امیر معاویہ نے فرمایا کہ جب میرے پیغمبر نے فرمایا اے معاویہ جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا، تو میں نے سمجھا کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے اسی طرح میرے پیغمبر نے مجھے وصیت فرمائی. اور فرمایا امیر معاویہ نے کہ جب حضور نے مجھے یہ بتایا تو اس وقت کے بعد میں نے دل میں تہیا کر لیا کہ اے معاویہ اس وقت تک تیری موت نہیں آئے گی جب تک تجھے دنیا میں حکومت نہیں ملے گی. امیر معاویہ اتنا بڑا جرنیل ہے، اتنا بڑا سپہ سالار ہے، اتنا عظیم حکمران ہے. آپ اندازہ فرمائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد 2 سال 3 مہینے 10 دن تک خلیفہ رہے، اور 11 لاکھ مربع میل زمین پر امیر حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کا پرچم لہرایا. یہ آپ کا پاکستان 3 لاکھ مربع میل زمین پہ قائم ہے. صدیق اکبر نے 11 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی حکومت قائم فرمائی. عمر فاروق تشریف لائے، انہوں نے 10 سال 6 مہینے 10 دن تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت قائم فرمائی. عثمان غنی تشریف لائے، انہوں نے 12 دن کم 12 سال تک 47 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت قائم فرمائی. حضرت علی تشریف لائے، انہوں نے 4.5 سال تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی حکومت قائم فرمائی. اور ان کے بعد جب ان کے بیٹے حضرت حسن خلیفہ بنے، حضرت حسن نے 6 مہینے تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی حکومت قائم کی. اور جب امیر معاویہ کے ہاتھ پر حضرت حسن نے بیعت فرمائی، حضرت حسین نے بیعت فرمائی، اور اپنی خلافت ان دونوں بھائیوں نے ملک شام کے ایک شہر مقام سکن پر نہر دجیل کے کنارے پر ملک شام میں امیر معاویہ کے ہاتھ پر قیس ابن سعد ابن عبادہ کے اصرار پر ان دونوں بھائیوں نے جب امیر معاویہ کو اپنی خلافت سپرد کر دی، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو امیر معاویہ نے تنے تنہا 19 سال تک 64,65,000 مربع میل زمین پر خلافت اسلامیہ کا پرچم لہرایا. 64,65,000 مربع میل زمین کا فاتح. آج تاریخ کے چند چیتھڑوں کی بنیاد پر اس معاویہ پہ تنقید کی جاتی ہے، شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے.
بے شک
ٹھیک ہے یا نہیں؟ اسلام کی اتنی بڑی سلطنت دنیا میں کسی اور نے قائم نہیں کی. امیر معاویہ کی حکومت سب سے بڑی ہے، ان کی سلطنت سب سے بڑی ہے. اس وقت دنیا کا جغرافیہ 98 لاکھ مربع میل زمین تھا، اور نپولین نے یہ پیشی اپنی کتاب میں لکھا ہے، نپولین ایک غیر مسلم سپہ سالار ہے، مورخ ہے، وہ کہتا ہے مسلمانوں نے نصف صدی میں نصف دنیا میں دنیا کو فتح کر لیا. وہ نصف دنیا کو فتح کرنے والا کون تھا؟ نصف دنیا تک اسلام کا پرچم لہرانے والا کون تھا؟ وہ ایک معاویہ بن ابو سفیان کی ذات تھی. اس کا یہ قصور تھا کہ وہ قرآن کی وحی کا قاتل تھا، اس کا یہ قصور تھا کہ اس نے کسرا کے کنگرے توڑ دیے تھے، اس نے روم کے علاقے فتح کر لیے تھے، اس نے پرتگال کی سرحدوں پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا. امیر معاویہ نبی کی خدمت میں موجود ہے. امیر معاویہ وہ جلیل القدر انسان ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا. سبحان اللہ، تے کہہ رہے ہو کی گل، سک گئے ہو تسی؟ تہاڈے تے کوئی مارشاء اللہ ڈگ پئی ہے؟ زور میرا لگتا ہے 8 دن پورے ملک وچ زور لائی دے تے جمعے والے دن تہاڈے کو زور لائی دے تے تہاڈے ورگا سن بندہ ہی کوئی نہیں دستا. ٹھیک ہے، وہ زمانہ لنگ گیا کہ مولوی تقریرا کرتے سن تے اکھاں بند کر کے تے 2 گھنٹے بعد اکھ کھولتے سی تے مسیطے بندہ ہی کوئی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا بھائی، وہ زمانہ لنگ گیا. تو تساں ہوں تقریر سنو تے سبحان اللہ کہو تاکہ سانو پتہ لگے کہ تانوں ساڈی گل سمجھ آ رہی ہے. اور ٹھیک ہے، ساڈی گل تانوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میری گل کا کوئی پتہ لگ رہا ہے؟ تو سبحان اللہ کہنے لگا تے نالوں کچھ لکھ جانا. بولو، آخو ادھر ہوچی آواز نہ. ہاں تو کچھ لکھ گیا نالوں.
میں یہ تو نہیں آخیا میرے نام کے نعرے مارو، یہ تو نہیں آخیا کہ نعرہ تقریر کے نام کے نعرے ماری جاؤ تاکہ تقریر ہی نہ ہو، نعرہ کوئی نہ مارے، لیکن جب گل سمجھ آئے تو کی آخو سبحان اللہ کہن کا ثواب بھی بڑا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، تو ثواب واسطے ہی سبحان اللہ آخو، اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق دے، زیادہ سبحان اللہ تے زور نہ لوا دیا کرو میرا کہ بھائی ہوں سبحان اللہ ہی تسی آخو گے تو گل بننی، وہ زمانہ پچھلا لنگ گیا کہ جب چپ چپاتے مولوی بھی سمم بکمن تے عوام بھی سمم بکمن، تے پتا کسے نو کوئی بھی نہیں کہ مولوی کہہ کے کی چلا گیا، ٹھیک ہے نا بھائی، تمہیں سمجھ آئے گی گل تے میں اگے چلنا، وہ گل جنی میں دسی ہے سمجھ آ گئی ہے، پلے پی گئی ہے، پتا چل گیا کہ امیر معاویہ کا اسلام میں کیا مقام ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادی مہدی، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا، حضور نے فرمایا اللہم علم الکتاب والحساب وقیل عذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب بھی سکھا کتاب بھی سکھا اور دوزخ کے عذاب سے بچا، حضور نے فرمایا اللہم املہ علما، اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے، حضور نے فرمایا اللہم احلم، حضور نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ بردبار امیر معاویہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صاحب سری معاویہ، معاویہ میرا رازدان ہے، فمن احبہ فقد نجا فمن ابغضہ فقد ہلکا، جس نے معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا، جس نے معاویہ سے محبت رکھی وہ کامیاب ہو گیا، حضور نے فرمایا جب اس اللہ معاویہ تھا یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان، معاویہ اس حال میں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی، حضور کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، میری امت میں جو آدمی بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا وہ جنتی ہوگا، جو آدمی میری امت میں بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا وہ جنتی ہوگا، میں تاریخ دانوں سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیں کہ اسلام میں بحری لڑائی سب سے پہلی کس نے لڑی، بحری بیڑا سب سے پہلا کس نے تیار کیا، سمندروں میں کون اترا، افریقہ کے ساحل پر کون گیا، کناڈا کی ریاست پہ کون اترا، اور شمالی افریقہ کے جنگلات کو کس نے کاٹا، بحر اوقیانوس میں کون آیا، بحر القابل کو فتح کس نے کیا، فرانس تک اسلام کس نے پہنچایا، 70 قرآن کے قاریوں کو جہازوں میں بٹھا کر دنیا کے کونے کونے تک اللہ کا بلا نام بلند کرنے کے لیے کس نے بھیجا، ایک امیر معاویہ کی ذات میں، ایک امیر معاویہ، میرے دوستو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اے تو اور تو کمی ہے، تجھے میں سواری پہ سوار کر لوں، تو فقیر ہے، تو نوکر ہے، امیر معاویہ خاموش ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دھوپ میں پیدل چل رہے ہیں، فرمایا اگر مجھے سواری پہ سوار نہیں کرتا تو مجھے جوتا دے دے میں تیرا جوتا پہن لوں، تو سواری پہ بیٹھا ہے، امیر معاویہ نے جب یہ کہا اس نے کہا میں جوتا بھی نہیں دیتا، ہائے ہائے، امیر معاویہ کوئی فقیر نہیں تھا، کوئی مسکین نہیں تھا، حکم پیغمبر دو جہاں کا تھا، معاویہ 6 میل تک دھوپ کی گرمی میں پیدل بھاگتا رہا، 6 میل تک، اگر واقعہ صرف اتنا ہوتا تو میں کبھی ذکر نہ کرتا، میں آگے والی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا بردبار معاویہ ہے، جس کے بارے میں فاروق اعظم کہتے ہیں او لوگوں معاویہ سے کبھی نہ لڑنا، یہ اتنا بردبار ہے کہ دشمنی کے وقت بھی ہنستا رہتا، یہ اتنے بڑے دل والا ہے، 6 میل پیدل جا کر حضور کی امانت امیر معاویہ لائے اور لا کر پیغمبر کے سامنے پیش کی، امیر معاویہ نے حضور کو نہیں جتلایا کہ اللہ کے نبی اس شہزادے نے تو مجھے جوتا بھی نہیں دیا تھا، معاویہ خاموش ہے، اس واقعے کے پورے 40 سال کے بعد، اس واقعے کے پورے 40 سال کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر پوری ملت اسلامیہ کا اجماع ہوا اور امیر معاویہ دمشق کے تخت خلافت پر بیٹھے ہیں اور غسان کی ریاست پر امیر معاویہ کی فوج نے فوج کشی کی اور عیسائیت کو زیر و زبر کر کے جب غسان کی ریاست سے 6,000 آدمیوں کو گرفتار کر کے امیر معاویہ کے امیر معاویہ نے حکم دیا کہ اس شہزادے کے ہاتھوں سے رسیاں کھول دی جائیں، اس کے پاؤں سے رسیاں کھول دی جائیں۔ امیر معاویہ نے اس کو اپنے دربار میں بلایا اور فرمایا کہ تو تو شہزادہ تھا۔ وہ رو پڑا، کہنے لگا میرے باپ کی عیاشی سے اسلام کو تکلیف پہنچی، میں روتا ہوں اس لیے کہ آج میں قید ہو کر تمہارے دربار میں آیا ہوں۔ شہزادہ حیران تھا کہ اس آدمی نے مجھے کیوں بلایا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ اس آدمی کو، اس شہزادے کو ایک مہینے تک میرے عشائی دسترخوان پر بٹھاؤ، وہاں کھانا کھائے، وہیں رہے۔ جب کچھ دن گزر گئے، آپس میں باتیں زیادہ ہونے لگی، امیر معاویہ نے نہیں جتلایا کہ تو نے مجھے جوتا نہیں دیا تھا، تو نے مجھے پر رحم نہیں کیا تھا، میں آج تجھے قتل کر ڈالوں گا، آج تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ امیر معاویہ نے ایک مہینہ اس کی مہمان نوازی کر کے جب اس کو رخصت کیا باعزت طور پر، تو 10,000 درہم بطور ہدیے کے، بطور مہمان کے اس کو دیے۔ وہ 10,000 درہم پکڑتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وہ چلنے لگا۔ اس نے کہا، یار اتنا بڑا پردوار آدمی، اتنا حلیم آدمی، اس کو پتا چل گیا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے کہ جس کو کل میں نے جوتا پہننے کے لیے نہیں دیا تھا، جس کو میں نے کمی سمجھا تھا۔ 10,000 درہم جب امیر تو رو کر کہتا ہے، اے معاویہ، جب تیرا اخلاق کتنا اونچا ہے تو تیرے نبی کا اخلاق کتنا اونچا ہوگا، جلدی کر مجھے محمد کا کلمہ پڑھا۔
نعرہ تکبیر، خلافت امیر معاویہ۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت مقام بخشا تھا۔